قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں معذرت کرتا ہوں، تھوڑا سا مجھے اصل میں نیو کراچی سے یہاں تک آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، تھوڑا سا وہاں پروگرام لیٹ شروع ہوا، جو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ البتہ پروردگار عالم کے حضور اس بات کے شاکر ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم سب حالت ایمانی میں پروردگار عالم کے اس ضیافت عمومی، جو پروردگار کی طرف سے ایک دعوت عمومی کہلاتی ہے، ماہ مبارک رمضان پروردگار کی ضیافت کا مہینہ ہے، پروردگار کی جانب سے ایک عمومی دسترخوان ہے معنویت کا، اور یہ پروردگار کی جانب سے ایک توفیق ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اول ماہ مبارک رمضان کو درک کر سکیں۔ یہ خود ایک برکت ہے، خود ایک نعمت ہے کہ جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے اطراف میں نگاہ کریں گے، بہت سارے اثرات آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے ہاں گویا رمضان ہوا ہی نہیں، رمضان کا مہینہ آیا ہی نہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے اطراف میں بہت سارے لوگوں کو نگاہ کریں گے، تو جن کو یہ تو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن اس رمضان کے مہینے کے ہونے کا ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ہمیں رمضان کا مہینہ ایک دفعہ دوبارہ درک کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہی موقع ہمیں حالت ایمانی میں مل رہا ہے، آواز صحیح ہے، ہمیں حالت ایمانی میں موقع مل رہا ہے کہ ہم رمضان کو درک کر سکیں۔ یہ خود اپنی جگہ ایک نعمت الہیہ ہے کہ پروردگار ہمیں ایمان کے ساتھ اس دسترخوان پر بیٹھنے کی توفیق نہ کر رہا ہے۔ اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ ہم جب اس دعوت کو حاصل کر چکے، ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم پروردگار کے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، ہم اللہ کے مہینے میں اللہ کی اس دعوت کو، اس کے دسترخوان پر بیٹھ چکے، مرحلہ صرف یہ ہے کہ میں اس دسترخوان سے کیا لے کر اٹھوں، حاصل کیا ہے اس دعوت کا۔ اگر تو میں اس دسترخوان سے بغیر کچھ لیے اٹھا ہوں تو نقصان میرا ہونا ہے۔ ابھی جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہاں مرحلہ عنوان جو ہم نے رکھا ہے وہ قلب رکھا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے ایک اہم ترین مفاہیم میں بحث قلب کی ہے، کبھی موقع رہا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا۔ قلب کے مرحلے میں جو علماء نے گفتگو کی ہے، اس کا جو اساس ہے، یعنی وہاں میں نے اس لیے اس گفتگو کو محور بھی بنایا ہے کہ جتنے بھی عبادی اعمال ہیں، جس بھی شے کو ہم عبادت کہتے ہیں، عبادت کا ہمارے وجود سے اثر ظاہر ہونا چاہیے، عبادت کا ہمارے وجود کے اوپر اثر ہونا چاہیے، عبادت کا جو اثر ہے، جو تاثیر گزاری ہے، اس کا جو اصل مقام ہے وہ مقام قلب ہے۔ اب قلب کسے کہتے ہیں، قلب سے مراد کیا ہے، احادیث اور روایات میں جس چیز کو قلب کہا گیا ہے، آیا وہ یہ ایک آرگن ہے جو میری باڈی کے اندر ہے جو دھڑک رہا ہے، یہ مراد ہے یا نہیں؟ قلب سے مراد بیسیکلی میری، جو میں ایک وجود انسانی ہوں، ایک انسانی وجود کا جو بعد معنوی ہے، یعنی جو انسان کی روحانی ڈائمنشن ہے، وہ مراد ہے۔ یقیناً علماء یہ کہتے ہیں کہ جو قلب سے قرآن گفتگو کرتا ہے، تو قلب سے مراد یہ آرگن نہیں ہے، قلب سے مراد انسان کی روح۔ اب روح کے اپنے درجات ہیں، روح کے درجات میں ایک درجہ عقل ہے، اور دوسرا درجہ اور نہائی درجہ جس کو کہتے ہیں، یعنی اینڈ جو درجہ ہے، وہ قلب ہے۔ ہمیں بعض اوقات اپنے آپ کو اس قلب والے حصے میں پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سم ٹائمز ہم جو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان بیسیکلی کہاں لائی کرتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایمان کے بیسیکلی ہونے کی جو جگہ ہے ہمارے اندر وہ کیا ہے؟ کیا میری، میں ایز اے باڈی ایمان کو کہیں میرے اندر ہوگا، ایمان یعنی میرے برین کے اندر کہیں کسی کچھ سیلز ہیں جو کہ ایمان کو درک کرتے ہیں، عقل جس کو ہم کہتے ہیں کہ عقل کے اعتبار سے خود عقلی دین کیا ہے، دین کے اندر جو عقل کی جگہ ہے، جو مقام ہے، جو پلیس ہے، وہ کہاں ہے، ایگزیکٹلی کہاں لائی کرتی ہے عقل، اور اس عقل سے مراد کیا ہے؟ ایک عقل سے مراد یہ ہے کہ میں دینی مفاہیم کو
عقلی طور پر حل کر لوں، مثلا خدا کی وحدانیت کو عقلی طور پر حل کر لوں، میں عبدیت کی منزل کو عقلی طور پر حل کر لوں. یہ عقلی طور پر حل کرنے کا معنی کیا ہے؟ عقلی طور پر حل کرنے کا معنی یہ ہے کہ مجھ سے اگر کوئی خدا کی وحدانیت کے بارے میں سوال کرے تو میں جواب دے سکوں، مجھ سے کوئی عبد ہونے کے معنی پوچھے تو میں جواب دے سکوں، میں بتا سکوں کہ عبد یعنی یہ مرحلہ عقل ہے. اس کے بعد کا مرحلہ، اس کے جو بعد یعنی مجھے خدا وحد، خدا کی جو صفات ہیں اگر عقلی طور پر سمجھ میں آئیں گی، اس کے بعد کا مرحلہ قلب کا مرحلہ ہے. سم ٹائمز ہم ایون عقل کے مرحلے میں بھی ایمانی اعتبار سے داخل نہیں ہوئے ہوتے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم پھر قلب، یعنی قلب کا مرحلہ بعد کا ہے، ایون ہم عقل کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے ہوتے. وی تھنک کہ ہم اللہ کو عقل سے قبول کرتے ہیں، بٹ ان ریالٹی ناٹ، ایسا نہیں ہوتا. آپ کبھی اپنے اوپر غور کریں، بعض اوقات آپ کو اپنے ان سوالوں کا جواب ایسے ملے گا، میں مسلمان کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا. میں شیعہ کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا. اللہ ایک ہے کس نے بتایا؟ امی نے. 14 معصوم کس نے بتایا؟ ابو نے. تو بیسیکلی وٹ آئی ایم فالوئنگ، جس چیز کو میں فالو کر رہا ہوں، وہ عقل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تقلید ہے. بس میں ایمانی اعتبار سے ایون آئی ہیو ناٹ انٹرڈ ان دی ایریا آف عقل، میں ابھی تک پیچھے ہوں، میں ابھی تک ایز اے فالوور دین کو لے رہا ہوں، میں نے ابھی تک عقلی طور پر سمجھا نہیں ہے. چونکہ میں نے عقلی طور پر نہیں سمجھا، اس لیے اس کے اثرات نہیں. اسی طرح سے جب تک میں دین کو قلب کے مرحلے میں داخل نہیں کروں گا، اس کی تاثیر نہیں ہوگی، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. دوسری جانب سے دین جتنی بھی عبادات کا جو سلسلہ ہے، یہ اعمال عبادی جتنے بھی ہیں، ان کا جو اصل مقصد ہے وہ آپ کے قلب کے اوپر تاثیر ڈالنا ہے. کیوں؟ وائے قلب از سو امپورٹنٹ؟ کیا امپورٹنس ہے قلب کے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی آیت، روایت، کوئی حصہ، کوئی بات؟ وائے دا ہارٹ؟ ہارٹ سے مراد پھر یہ ناٹ دس آرگن، ہارٹ وہ جو روح کا جو مرحلہ ہے. وائی اٹس سو امپورٹنٹ؟ کوئی ہے جس کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو؟ عقل نظارت کا کام کرتی ہے، بالکل صحیح. ہارٹ کی کیا امپورٹنس ہے؟ کیوں اتنا کنسنٹریٹ کیا گیا ہارٹ کے اوپر؟ کیوں اس کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا گیا ہے؟ فکر عقل کا مرحلہ ہے. فطرت انسانی عقل سے پہلا مرحلہ ہے. خدا کا گھر ہے کوئی؟ قلب سلیم بنانا ہے، وہ مرحلہ، قلب کے اپنے جو مراحل ہیں اس کے مرحلے میں. احسنت، خدا کا کوئی اور گھر نہیں ہے. خانہ کعبہ کو جو بیت اللہ کہا گیا ہے، وہ کس اعتبار سے؟ کس اعتبار سے؟ اب میں تھوڑا سا ریفرنس دوں گا، سوری. کچھ جو ہمارے پارٹیسپینٹس نئے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا ایکسکیوز کے ساتھ، لیکن جو پرانے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ ہونا چاہیے. لازمات ایک سلسلہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ مجلس درسگاہ حسینی ہے. اب جو درس میں آ چکا ہے اس کو درس یاد رہنا چاہیے. اب میں ریفرنس دوں گا ان لوگوں سے جو شاعر کی مجلس میں تھے، شاعر والے اشرے میں جو لوگ تھے. شاعر میں ہم نے کیا کہا تھا؟ خانہ کعبہ کی امپورٹنس کس وجہ سے ہے؟ عبادت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ جو گھر کہہ رہے کس اعتبار سے؟ کیا ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ یہاں میں نے ایک امپورٹنس بتائی تھی، اس اشرے میں گفتگو کی تھی. اب ان لوگوں کے لیے کہ جو تھے نہیں، شاعر کی بحث میں میں نے اس کو کمپلیٹلی بحث کیا ہے. شاعر کی تعظیم کا جو اللہ تعالیٰ حکم، وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہاں پہ ہم نے تعظیم کی بحث میں یہ بحث کی ہے کہ تعظیم اور چیز ہوتی ہے، عبادت اور چیز ہوتی ہے. صفا مروہ یہ سب شاعر ہیں، حتیٰ خانہ کعبہ شاعر الہی میں سے ہے. بس خانہ کعبہ کی نسبت جو ہمارے اندر بیہیویئر ہونا چاہیے وہ تعظیم کا ہونا چاہیے، ناٹ عبادی. عبادت میں اور تعظیم میں کیا فرق ہے؟ البتہ یہ میں بحث کر چکا ہوں وہاں پہ. کیا فرق ہے تعظیم میں اور عبادت میں؟ صرف اللہ، عبادت مخصوص پہ خداوند ہے، مخصوص پہ خداوند ہے. لہذا حضرت آدم کو سجدہ ہوا، حضرت یوسف کو سجدہ ہوا، ہوا یا نہیں ہوا سجدہ؟ تو جو سجدہ حضرت آدم کو، جو سجدہ حضرت یوسف کو ہوا، وہاں پہ امپورٹنس کیا تھی؟ امپورٹنس کیا تھی؟ سجدے کی ڈائمنشن ہونا، سمت سجدہ ہونا. یہ وہ چیز ہے جس کو امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے خانہ کعبہ، یہ جو تعظیم کا مرحلہ ہے، یہ کس لیے ایجاد ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جو سمت سجدہ ہے وہ کون ہے؟ وہ آدم بن رہا ہے، وہ حضرت یوسف بن رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، وہ خانہ کعبہ بن رہا ہے تمام مسلمانوں کے لیے. لہٰذا خانہ کعبہ، ہم خانہ کعبہ کو ایک عبادی حیثیت سے سجدہ نہیں کرتے. عبادی حیثیت سے کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو. لہذا اس وجہ سے ہم جواب دیتے ہیں کہ فار می خانہ کعبہ از ناٹ امپورٹنٹ ایز گاڈ. لہذا میرے سامنے ہو یا نہ ہو، مجھے خدا نے حکم دیا اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو. لہذا میرے سامنے ہو یا نہ ہو، نماز پڑھتے ہوئے میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. دیٹس اینڈ. سجدہ میں کسے کر رہا ہوں؟ اللہ. اسی طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعہ مقدس کو اگر خدا نخواستہ کوئی یہ سمجھ کے سجدہ کرے کہ میں ذریعہ کو سجدہ کر رہا ہوں، کفر ہے. لیکن کوئی اگر سجدہ کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ پروردگار میری سے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جس وقت آپ ذریعہ کو اگر آپ کے سامنے آ جائے تو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھیں. لہذا آپ جب سرحانے کی طرف آئیں گے اور سرحانے کی بات ایسے آئیں کہ خانہ کعبہ آپ کے سامنے آ جائے اور ذریعہ متحرہ آپ کے سامنے ہو اور آپ سجدہ کریں، یہ سوچ کر کے کہ پروردگار سجدہ میں تجھے کر رہا ہوں، رخ بھی میرا خانہ کعبہ کی طرف سے ہے، یہ جو صاحب قبر ہے یہ وسیلہ بنے میرے سجدے میں تقرب. کیوں سجدہ؟ کس لیے؟ تقرب کے لیے. یہ کس لیے ہے؟ اس تقرب کو انہینس کرنے کے لیے، یہ اس کو بڑھانے کے لیے، یہ مجھ جیسے ناقص آدمی کے ناقص سجدے کو انہینس کرنے کے لیے. کون ہے یہ صاحب قبر؟ اس کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسے سجدے میں کسی بھی عالم دین سے آپ جا کر سوال کیجیے، کوئی اشکال نہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی کہے میں اس قبر کو سجدہ کروں، کفر ہے. اس ذریعے کو سجدہ کروں، یہ کیا ہے؟ کفر ہے. لہذا سجدہ تعظیمی میں بھی یاد رکھے گا، سجدہ تعظیمی بھی جس کو کہا جاتا ہے، اصل سجدہ عبادی ہے، تعظیمن کسی کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا، یہ ایک الگ بحث ہے. خوب، یہ بحث میں نے کیوں کی؟ تھوڑا سا میں مقدمہ بنانا چاہ رہا ہوں اس معارف کی طرف جس کی طرف ہمارا سفر ہے انشاءاللہ. اگر خدا نے بندے کریم کا انشاءاللہ مدد ہمارے شامل حال رہی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف ہمارے شامل حال رہا، تو انشاءاللہ اس سال ہم سورہ صف اور انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو سورہ متففین کی بحث کریں گے. تھوڑا سا انٹروڈکشن میں دونوں سورتوں کا کراؤں گا، ایک ابتدائی سا. سورہ صف کو کیوں میں نے انتخاب کیا؟ سورہ صف کو انتخاب کرنے کی وجہ، سورہ صف کے اندر کچھ مطالب ہیں انشاءاللہ، جو کوشش کروں گا کہ ان مباحث میں خدا نے اگر توفیق دی انشاءاللہ 7 جلسوں کے اندر کوشش کروں گا کہ 7 لیکچرز کے اندر ان میں سے جو اہم ترین مباحث ہیں اس کی طرف اشارہ کر سکوں. سورہ متففین بھی اسی وجہ سے ہے، اور سورہ متففین بیسیکلی چونکہ میرا اصل سبجیکٹ جو ہے وہ اکنامکس ہے، اور متففین کا جو ابتدا ہے خصوصاً، یا اس کا جو نام رکھا گیا، اٹ از ریلیٹڈ ٹو اکنامکس. تف کہتے ہیں ترازو کو عربی میں، متفف تولنے والا. سورہ متففین یعنی ایک پوری سورت کس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختص کی ہے؟ تولنے والے سے. اور تولنے والے کا جہاں کرے پہ بھی آپ ذہن لے کر آئیں گے، اٹ از ریلیٹڈ ٹو اکنامکس، بزنس سے ریلیٹڈ ہے. پروردگار نے، یعنی یہ میں اس کو اور بھی جگہ بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ اکنامکس از ون آف دا، یعنی واقعی امپورٹنٹ سبجیکٹ آف قرآن اینڈ دین. دین نے امپورٹنس دی ہے اکنامکس کو، بزنس کو. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دین دنیا سے جدا ہے، جس طرح سے ہمارا دین سیاست سے جدا نہیں ہے. امام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دین ما عین سیاست ما، اور سیاست ما عین دین ما. چونکہ امام کا جو اسپیشلائز فیلڈ تھا وہ پالیٹکس تھی، میری اسپیشلائز فیلڈ اکنامکس ہے. جب میں دین کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں دین ما عین اقتصاد ماس، و اقتصاد ما عین دین ماس. یہ سمجھنا ضروری ہے اس وقت ہمیں، اقتصاد ما عین دین ماس. دین ہمارا کہیں پر بھی ہمیں اقتصاد سے جدا نہیں کرتا. یہ کانسیپٹ غلط کانسیپٹس ہیں. دین ہمیں بلکہ کیا کہتا ہے، آپ آگے دیکھیں. اب یعنی یہ جو چیزیں ہیں جو دین میں کی گئی ہیں، یعنی ہم اس پہ بہت جگہ ڈسکس کر چکے ہوں، میں اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اور خصوصاً شہید متحرر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت فوکسلی بات کی ہے. یہ کائنات کائنات حوادث نہیں ہیں, ایکسیڈنٹس نہیں ہیں, یہ کائنات کائنات واقعات ہے. اس پہ چیزیں واقع ہوتی ہیں, یعنی ہر چیز کے پیچھے حکمت موجود ہے. لہذا اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے حکمت موجود ہے, حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور ان کا مال ایک خاص حکمت رکھتا ہے دین میں. یہ خاص حکمت کے تحت ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اکنامیکلی سپورٹ کیا گیا ہے, اور اس سپورٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایڈمائر کیا ہے کہ پیغمبر کو فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک عائلن فآغنا. اب یہ بحث انشاءاللہ میں کبھی اور کروں گا آپ کی خدمت میں کہ عائل سے کیا مراد ہے اور اغنا سے کیا مراد ہے. لوگ عائل سے مراد معمولاً کیا لیتے ہیں پیغمبر کی, ہم نے تجھے فقیر پا کر, جبکہ عائل کا معنی فقیر نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ عائل سے کیا مراد ہے. لیکن اغنا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے غنی کر دیا, کون ہے, کون ہے یہاں پہ اغنا سے مراد؟ حضرت خدیجہ کا مال. دس از امپورٹنٹ, یعنی یہ امپورٹنس دی ہے دین نے. اسی طرح سے اب ہم نے جو موجودہ دور میں سوچنا ہے وہ کیا ہے, جس طریقے سے ایک سپاہی یہ سوچتا ہے کہ میں نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کرنا ہے, اسی طرح سے ایک بزنس مین نے اپنا رول پلے کرنا ہے. اگر ہم اپنا رول پلے نہیں کریں گے, ہم اپنے امام زمانہ کو سپورٹ نہیں کر سکیں گے. اس پہ کبھی سوچیں, کبھی سوچیں آپ کہ وہ قوم جو فقیر ہو اس کا امام امیر نہیں ہو سکتا, وہ قوم جو ضعیف ہو اس کا امام قوی نہیں ہو سکتا. یعنی تمام تر قدرت کے باوجود وہ امام غیبت میں جانے پر مجبور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہی ڈزنٹ ہیو سپورٹرز. وہ غیبت میں رہنے پر کیوں مجبور ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سپورٹرز دے آر ویک تھرو آؤٹ دا تاریخ. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, تھرو آؤٹ دا ہسٹری آپ کیا ہے, ضعیف ہیں. اب زمانہ شروع ہوا ہے اس وقت, اب آپ یہ چینز ہیں, میں بہرحال کہیں اور نہ نکل جاؤں, اپنے موضوع سے بہت دور نہ چلا جاؤں. دیز آر دا چینز کہ جو کہ اس وقت تشیع کی قوت کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں. آپ نے پولیٹیکلی اتنا قوی نظریہ دے دیا کہ 40 سال سے وہ نظریہ ایگزسٹ کر رہا ہے, اور تمام ترین مخالفت. یعنی اب آپ آئیں, میں اور آپ بعض اوقات اس شہر میں اس چھوٹے سے علاقے میں بیٹھ کر ایک چھوٹی سی سوراخ سے جب انقلاب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی براڈر اسپیکٹرم میں یہ بیٹھ کر سوچیں کہ وہ انقلاب کہ جس کی اس کی مخالفت اس وقت پوری دنیا کر رہی ہے, وہ بچ کیسے گیا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے ہیومن رائٹس کا, وہ چارٹر یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کنٹری کسی بھی ملت کے اوپر 8 سال سے زیادہ اکنامک سینکشنز نہیں لگائے جا سکتے. کتنے لوگ جانتے ہیں آپ میں سے؟ 8 پنجے, یعنی 5 ٹائم مور ٹائم گزر چکا ہے ایران پر سینکشنز کے ساتھ, 5 ٹائم, 5 گنا ٹائم گزر چکا ہے اس کا. ہیو وی ریزڈ آور وائس؟ کبھی ہم نے کچھ کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ وی آر ناٹ پلئنگ آر رول. سمپل سا معنی ہے اس کا. آپ کو میں صرف یہ امید دلا رہا ہوں, تھوڑی سی اس کو سوچیے گا, میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں پھر بھی تھوڑی سی امید دلاؤں. اگر لبنان میں حزب اللہ کی کامیابی, ایک تشیع کی مضبوط حکومت, شام میں شیعہ سپورٹڈ حکومت, اللہ کرے عراق میں ایک ایسی نظریاتی حکومت بن جائے, اللہ کرے آل سعود انشاءاللہ کے اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے جس کا نتیجہ انشاءاللہ آٹومیٹیکلی ظاہر ہوگا آل خلیفہ کی تباہی میں اور بحرین میں, شام, عراق, ایران, بحرین, لبنان, یہ 5 کنٹریز آپ جمع کر لیں, آپ کو پتہ کیا بن جائے گا؟ یہ 5 کنٹریز کا بلاک کیا بنے گا معلوم ہے آپ کو؟ ان 5 کنٹریز کے بلاک کا معنی مور دین 50% آئل کے اوپر آپ کا قبضہ. ان 50% آئل ریزروز کیا سہونیز سینٹر کی طرف بلاکیڈ کون کر پایا ہے؟ کون ہے یہ؟ کیا کہلاتے ہیں یہ لوگ؟ دیز آر شیعہ. یہ جو اب اتنا آپ سمجھ میں آیا کہ کیوں اتنا ان لوگوں کو خوف آ رہا ہے؟ وجہ یہ بڑی سمپل سی کیلکولیشن ہے جو میں نے آپ کو بتائی. خوب, لہذا ہم نے سورہ متففین کا انتخاب کیا. سورہ صف کا رابطہ جو ہے انشاءاللہ اس کا جو عنوان ہے وہ سورہ صف کی چوتھی آیت میں اسی لفظ کا عنوان ہے. کسی کے ذہن میں آیت صف کے ساتھ کیا ہے؟ صف کی کیا ڈیفینیشن دی اللہ تعالیٰ نے؟ کأنہم ہے کسی کے ذہن میں؟ موبائل میں تو سورہ صف ہوگی میرے خیال سے, تھوڑا سا اگر موبائل کو قرآن کے لیے استعمال کر سکیں, ہے یا نہیں ہے؟ ہے کسی کے ذہن میں نام؟ جہاد تو ہے. اس صف کو, صف کو کیا نام دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کأنہم بنیان مرصوص. انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے آگے چل کے کہ بنیان مرصوص سے مراد کیا ہے. یہ جو بنیان مرصوص کہہ رہا ہے, مومن شوڈ بی ایز کلیکٹو, اجتماعی طور پر مومن کو کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ بنیان مرصوص. انشاءاللہ اس کو اگر خدا نے توفیق دی میں اپنی خدمت میں عرض کروں گا تفصیل سے. آج تھوڑا سا انٹروڈکشن اور انشاءاللہ سورہ کی جو پہلی آیت ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. پہلی آیت کوئی دوست تھوڑا سا اگر اونچی آواز میں تلاوت کر دے, اسکرین ہوتی تو میرے لیے تھوڑے سے کام آسان ہو جاتا ہے. پہلی آیت کوئی دوست اگر تھوڑا سا اونچی آواز میں تلاوت کر سکے. شکریہ. سورہ صف کی پہلی آیت. سورہ صف کا, سورہ صف کے علاوہ کوئی اور نام کسی کے ذہن میں ہے کہ اسے کسی اور نام سے پکارا جاتا ہو؟ سورہ صف کا کوئی اور نام؟ اس سورہ کو دو اور ناموں سے پکارا جاتا ہے. ایک اس سورہ کو سورہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے, اور اسی سورہ کو سورہ حواریون کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. بیسیکلی یہ دونوں تقریباً ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں, کو ریلیٹڈ ہیں, لیکن حواریون بھی کہا جاتا ہے سورہ, اور سورہ عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ جو وجہ ہے وہ اسی آیت کی 16 اور 6 نمبر آیت میں ذکر ہوا ہے, اور پھر جا کے دوبارہ 14 نمبر, یعنی آخری. کل 14 آیت ہیں اس سورہ کی. 6ویں اور 14ویں آیت میں حضرت عیسیٰ, اور پھر لاسٹ میں حضرت عیسیٰ کے حواریون کا ذکر ہوا ہے. ان سے ریلیٹڈ, یعنی 6ویں میں حضرت عیسیٰ اور 14 میں ان کے حواریون کی نسبت سے اس سورہ کو سورہ عیسیٰ بھی اور سورہ حواریون. حواری کسے کہتے ہیں اگر کسی کے ذہن میں ہے؟ بیسیکلی حواری کہتے ہیں ساتھ رہنے والے, قریبی ساتھی کو. لیکن تاریخ میں مشہور کون ہے؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈسپلس. کتنے تھے؟ 12 تھے. حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 12. ان کے اعتبار سے اب ان کی کیا ڈیفینیشن انشاءاللہ کیا ہے وہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 61 نمبر سورہ ہے یہ, لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے 109 نمبر سورہ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ میں چونکہ تھوڑی سی یہ ڈسکشنز ہیں یہ میں پہلے کر چکا ہوں, صرف تھوڑی سی ریپیٹیشن کے لیے جو ہمارے کچھ نئے دوست ساتھ ہیں ان کے لیے. ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں, ایون تفسیر کے حوالے سے بھی میں بحث کر چکا ہوں کہ تفسیر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں ہمارے ہاں. ترتیبی اور نزولی میں جو فرق ہے اس کو کیسے سالو کریں گے؟ تقریباً آپ بالکل صحیح تھی, آخر میں تھوڑا سا اگر آپ اس کی اصلاح کر لیں گی بات صحیح ہو جائے گی. پیغمبر کی وفات کے بعد نہیں. ہاں اس کو تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ آپ کو متوجہ کراؤں. یہ یاد رکھیے گا کہ ترتیب جو قرآن, موجودہ جو ترتیب ہے قرآن کی, وہ ساری کی ساری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہوئی ہے, آپ کی حیات مبارکہ میں ہی ہوئی ہے. لہٰذا نزول کی ترتیب اور ہے, یعنی نزول کا جو سلسلہ اور ہے. ترتیب قرآن جو ہے وہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں خود آپ نے کروائی ہے. لہٰذا اب بعض علماء جو یہ مطلب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولا کائنات کے پاس کوئی ایسا قرآن ہے کہ جو اس قرآن سے مختلف ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں بالکل کلیئر کر لیں. مولا کائنات کے پاس جو قرآن ہے، یہ مولا کائنات کا جو قرآن مشہور ہے وہ یہی قرآن ہے. اسی ترتیب سے اس کا جو اضافی چیز اس کے اندر کہہ لیں یا جو اس کا جو خصائص ہیں اس کے اندر وہ یہ ہیں، اس کی جو اسپیشلٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ مولا نے ایک تو ترتیب نزولی کو بیان کیا ہوا ہے، یہ جو ترتیب نزولی ہم کہتے ہیں اس کو دقیق بیان کیا ہوا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ دقیق نہیں ہے، ہمارے پاس جو نزول کا جو سلسلہ ہے وہ دقیق نہیں ہے، ایگزیکٹ نہیں ہے، فار آل آیات فار آل سورز نہیں ہے، ایک اجمالی سا ہے، ایگزیکٹ نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ ایک ایگزیکٹ ہے وچ ہیلپس اس ٹو انڈرسٹینڈ، یعنی اس کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہمارے پاس ہر آیت کا دقیق معلوم ہو جائے کہ یہ آیت اس کا یہ پارٹ اس وقت نازل ہوا، یہ پارٹ اس وقت نازل ہوا، تو وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. دوسرا اس کی تفسیر ہے جو امام نے کی ہے، اور بعض جگہوں پہ یقیناً کیا ہے، اب جیسے قرآن نے بھی کہا ہے سورہ آل عمران کی ساتویں آیات میں محکمات متشابہات، اور پھر کیا فرمایا کہ متشابہات جو ان کی تعلیم تعویل ہے وہ کون جانتا ہے؟ اللہ اور راسخون فی العلم. تو وہ جو تعویل ہے متشابہات کی وہ کس نے کی ہے؟ مولا کائنات. مسئلہ کیا ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں پبلک کے ہاتھ میں آ جائیں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، ان کی محبت، ان کی امامت مشخص ہو جاتی ہے. تو پھر جو سامنے والی پارٹی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ آٹومیٹیکلی آؤٹ ہو جائے گی، سیدھی سیدھی بات ہے. تو مولا کے قرآن کو جو روکا گیا ہے بیسیکلی وہ اس لیے کیا گیا، اور یہ کوئی یعنی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے. میرے جو تھوڑے سے ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ تائید کریں گے اس بات کی کہ یہ ہوا ہے پاکستان میں، کہ ایک زمانے میں جس وقت وہابیت کو تکفیریت کو رواج دیا جانا تھا، اس کا ایک مرحلہ یہ تھا کہ وہ قرآن جس میں شیعوں کی سپورٹ موجود ہے وہ قرآن لوگوں کے گھروں سے نکال لیا جائے، اور اس کے لیے پوری یعنی جسے کہنا چاہیے تحریک چلی تھی. گلی گلی لوگ آ رہے ہیں، سائیکل پہ قرآن رکھے ہوئے ہیں، آواز لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، پرانا قرآن لے لو، نیا قرآن لے لو، قرآن قرآن دے دو، نیا قرآن لے لو. اب لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ لازمات ہے جنہوں نے صرف رمضان کے رمضان قرآن اٹھانا ہوتا ہے یا اس کے نیچے سے گزرنے کے لیے قرآن کو استعمال کرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ کے لیے، ان کے لیے تو پرانا قرآن مصیبت بن جاتا ہے نا. وہ اس کا نہ انہوں نے حاشیہ پڑھنا ہے نہ تفسیر پڑھنی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، اس کی جگہ کیا ہوا، وہ قرآن اٹھا دیا بغیر ترجمے کا یا اپنی مرضی کے ترجمے کا قرآن پکڑا کے چلے گئے. اب اگر کہیں غلطی سے ضرورت پڑ گئی قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی تو وہ تو اس کے بالکل خلاف ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو بالکل الٹ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا. کیونکہ اس میں سے جو ترجمہ صحیح تھا، جو صحیح تشریح تھی، جو صحیح حاشیت، وہ نکال دیا گیا. لہذا خود قرآن فہمی کی جو امپورٹنس ہے وہ یہاں سمجھ میں آتی ہے. متشابہات کون جانتا ہے؟ راسخون فی العلم. لہذا ترتیب اور تنزیل کا اور جو ترتیب ہے اس کا فرق یہاں پر ظاہر ہوتا ہے. یہ سورہ سورہ مسبحات میں سے ہے. سورہ مسبحات کے بارے میں کوئی جانتا ہے کہ کون سی سورہ کو سورہ مسبحات کہا جاتا ہے؟ سات سورتیں قرآن میں مسبحات کہلاتی ہیں. کیوں کہلاتی ہیں؟ اس کا آسان سا جواب ہے کہ ان کو شروع جو کیا گیا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا؟ سبحا سے. سورہ جمعہ بھی اس میں شامل ہے، سورہ اعلیٰ بھی اسی میں شامل ہے. چونکہ سبحات تسبیح سے شروع کیا گیا اس لیے اسی کو مسبحات کہا جاتا ہے. پہلا جو اس کا بخش ہے، اب میں صرف اجمالی سا تعارف کرا رہا ہوں، تفصیل انشاءاللہ شروع کریں گے بعد میں. پہلا مرحلہ اللہ کی تسبیح اور تقدیس، اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ملامت کرتا ہے کہ جو کہتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. تفصیل انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا. تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کے فوراً بعد مذمت کس کی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو کہتے تو ہیں لیکن کرتے، وعدہ کرتے ہیں لیکن انجام نہیں دیتے. کیا الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، کس طرح مذمت کی، انشاءاللہ یہ بتاؤں گا. دوسرا جو مرحلہ ہے، جس کی آیت کی چھٹی تقریباً سورہ کی چھٹی آیت بنتی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دینا، یہ جو ذکر ہے قرآن کا وہ اسی سورہ کے اندر موجود ہے. اور وہاں پر حضرت عیسیٰ نے بنام احمد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا اور بشارت دی ہے، اس کا جو ذکر ہے وہ اسی سورہ کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے اس کا ایک موضوع جو ہے وہ دین خدا کی آخری فتح، بالآخر ولو کرے حل. انشاءاللہ یہ ساری بحثیں کروں گا میں کہ اس سے مراد کیا ہے، کون سا مرحلہ ہے، کون سی جگہ ہے، فتح سے مراد کیا ہے. اسی طرح سے اللہ پر ایمان لانے کی ترغیب، جہاد کی ترغیب، اللہ کی راہ میں جان و مال سے، انفاق و خیرات کے ذریعے سے اس کی ترغیب دلانا، یہ اس سورہ کے موضوعات میں سے. فضیلت اور خواص کے اعتبار سے دو روایات ہمارے پاس ملتی ہیں، ایک روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور ایک امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ صف کی تلاوت کرے گا، اب یہ 14 آیتیں ہیں. اچھا، یہ میری ہر سال خواہش رہتی ہے، اس سال بھی آپ لوگوں سے خواہش ہے کہ انشاءاللہ کم از کم 7 دن ہم اس سورہ کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ، اگر خدا نے توفیق دی. 14 آیتیں ہیں، زیادہ لمبی سورہ نہیں ہے، بہت مختصر سی سورہ ہے. میری آپ سے صرف ریکویسٹ یہ ہے، خواہش یہ ہے، اگر کر سکتے ہیں آپ لوگ کم از کم ہر روز اس سورہ کو ایک دفعہ، اگر آپ کو ٹائم مل جائے، موبائلز میں اب تو موجود ہے ماشاءاللہ، آتے جاتے میں، کہیں پہ بھی، گاڑی میں ٹریول کرتے ہوئے، کہیں پہ بھی، کوشش کریں کہ ان 7 دنوں میں کم از کم 7 دفعہ روزانہ اس سورہ کو ایک دفعہ اپنے مطالعے میں رکھیں، تلاوت میں رکھیں. اگر زیادہ کر سکتے ہیں تو زیادہ کریں. پیغمبر سے جو روایت ہے، فرمایا کہ اس سورہ کا جو قاری ہے، جس کی تلاوت کرنے والا، قاری کرنے والا، جب تک دنیا میں رہے گا، ما دام حیاً، جب تک دنیا میں رہے گا، خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر درود بھیجے. پیغمبر کے درود بھیجنے کا معنی کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے تھوڑا سا؟ کہ پیغمبر اگر درود بھیجے تو مراد کیا ہو سکتی ہے؟ وٹ از دا امپورٹینس اگر حضرت عیسیٰ، دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، وہ کیا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ زندہ ہے، موجود ہے. دوسری بات یہ کہ نبی ہیں، عام نہیں ہیں، اولی العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب، یعنی نبوت کے جتنے بھی درجات ہو سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کے پاس. اب حضرت عیسیٰ قاری سورہ صف پر درود بھیجیں گے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ درود کسے کہتے ہیں. درود کیا ہوتا ہے؟ سلامتی، رحمت، ان کی دعا کرنا، بیسیکلی یہ ہے. اب میں چونکہ موضوع نہیں ہے لیکن اشارہ ضرور کروں گا کہ یہ جو آیت ہے جس سے ہم نے درود کا اتخاذ کیا اور جس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آیت ہے اس کے ضمن میں علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے درود کو مفصل ڈسکس کیا ہے المیزان میں، اور وہاں جا کر آپ بتاتے ہیں، کیونکہ اب درود جو ہے اس کے 3 یا 4 کیٹیگریز بنتے ہیں. ایک کیٹیگری درود کی وہ ہے جو پروردگار بھیجے گا، بھیجتا ہے نا، ان اللہ و ملائکہ، اور ملائکہ. تیسری کیٹیگری جو خود آیت کے اندر موجود ہے وہ مومنین ہے، یا ایھا الذین آمنوا، تم بھی. یہ 3 کیٹیگریز آیت کے اندر موجود ہیں. چوتھا کیٹیگری کون ہے؟ خود وہ لوگ. چوتھی کیٹیگری کون ہے؟ جن کے اوپر درود بھیجا جا رہا ہے، وہ لوگ ہیں. اب ان چاروں کی نسبت سے جو درود کا معنی ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی جب خدا درود بھیجے گا اس کا کیا معنی ہوگا، جب ملائکہ بھیجیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا، جب خود اہل بیت درود بھیجیں گے اس کا معنی کیا ہوگا، اور جب ہم بھیجیں گے اس کا معنی. اب یہ تفصیلی بحث میں نہیں جاؤں گا، یہ اشارہ کرتا ہوں اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں تھوڑی سی علمی پیاس جو ہے وہ جاگتی رہے. اب جب نبی بھیجے گا درود، اگر ہم فرض کریں مراد وہی رحمت لے لیں، وہی سلامتی لے لیں، تو نبی کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ نبی مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے. مستجاب الدعویٰ کا معنی کیا ہے؟ کہ جب نبی دعا کرتا ہے وہ درود، وہ جو دعا ہے وہ حتماً قبول ہوتی ہے. اب اگر حضرت عیسیٰ میرے لیے درود پڑھتا، میری سلامتی کے لیے یا میرے اوپر رحمت کے لیے، حضرت عیسیٰ اگر میرے لیے دعا کر دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ یہاں سمجھ میں. یعنی میں اگر سرسری گزر جاؤں اس سے یہ کہہ کے حضرت عیسیٰ اس پر درود بھیجیں گے، تو شاید آپ اس کو اس طریقے سے فیل نہیں کر پاتے. جب حضرت عیسیٰ درود بھیجیں گے قاری کے اوپر، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ انشاءاللہ اس کی جو سلامتی ہے، اس کے اوپر جو رحمت ہے وہ حتمی ہے. اور رحمت، اب یہ چونکہ باب ہے، ان کو کھولنے کا مطلب جو ہے نا وہ اپنی ڈسکشن سے بہت دور چلے جانا ہے، ورنہ خود رحمت کے معنی کیا ہیں، رحمت سے دوری کے معنی کیا ہیں. لیکن میری عادت ہے میں کچھ اشارے ضرور کرتا ہوں تاکہ میں تھوڑا سا ذرا رحمت سے دوری. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنت، جو ہم کہتے ہیں نا لعنت، اللہم لعن، لعنت کا جو سب سے ضعیف ترین مصداق ہے، یعنی جو لعنت کا سب سے ضعیف لیول ہے، وہ رحمت خدا سے دور ہونا ہے. اچھا، اب رحمت خدا سے دور ہونے کا بھی جو ضعیف ترین مرحلہ ہے، فرمایا کہ وہ توفیقات کا سلب ہو جانا. ضعیف ترین مرحلہ کیا ہے؟ میں نماز شب پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھ رہا. میں صدقات دیا کرتا تھا، اب نہیں دے رہا. میں پہلے تلاوت قرآن کرتا تھا، اب نہیں کر رہا. میں فلاں شے، اس کا معنی کیا ہے؟ خود لعنت کا ضعیف ترین مصداق کیا ہے؟ توفیقات کا سلب ہو جانا. توفیق بڑھتی رہنی چاہیے. اگر میں آج قاری قرآن ہوں تو میری توفیق آگے بڑھنی چاہیے. میں آج قاری ہوں، کل مجھے مدبر قرآن ہونا چاہیے، کل مجھے مفکر قرآن ہونا چاہیے. اب اگر میں نہیں ہو رہا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہیں نہ کہیں سلب توفیق ہو رہی ہے. اس سلب توفیق نہ ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جو عالم آل خیر ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک تفصیل ہے، لیکن انہی میں سے مجھے سلب توفیق سے بچانے والی چیزوں میں سے ایک چیز دعا ہے. اب اگر یہی دعا میرے لیے پیغمبر کر دے تو بیسیکلی کیا ہے؟ مجھے اس لعنت کا جو خفیف ترین درجہ ہے اس میں سے نکالو. لہذا ایک فائدہ اس کا یہ ہے، ایک درود بھیجیں گے. دوسرا کیا کریں گے؟ ما دام حیا، جب تک وہ شخص زندہ ہے جو سورہ صف کی قراءت کیا کرتا ہے، اس کے لیے مغفرت اور بخشش کو طلب کریں گے. اگین میں ریپیٹ کروں کہ اگر حضرت عیسیٰ میرے لیے مغفرت اور بخشش کو طلب کریں، مستجاب الدعویٰ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انشاءاللہ مغفرت اور بخشش شامل حال ہوگی. آخری فائدہ کیا ہوگا قاری کو؟ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوگا. پچھلے سال ہم نے جس سورہ کا مباحثہ کیا، وہ کون سی سورہ تھی؟ سورہ معارج. سورہ معارج میں قیامت کا آیا تھا ذکر، قیامت کے دن کا ذکر آیا تھا؟ آیا تھا. تو خدا کا شکر ہے، یعنی پہلے تو لوگوں کو آیت یاد رہ گئی، یہ میرے لیے بہت سورہ یاد رہ گئی، یہ بہت بڑی بات. سورہ معارج میں قیامت کے دن کا ذکر آیا تھا؟ آیا تھا. اس کی ایک تعداد، ایک مقدار بیان ہوئی تھی، کتنی تھی؟ 50. کان مقداروہ 50,000 سنہ. قیامت کا ایک دن مقدار کتنی ہے؟ 50,000 سال. ادھر 50 سال مشکل سے گزرتے ہیں، 50,000 سال، اور وہ بھی نہیں پتہ کیسے گزر رہے ہیں. اسی میں ایک چیز میں نے اور ذکر کی تھی، کیا یہ 50,000 سال سب کے لیے 50,000 سال ہے؟ فار ایوری ون کیا ہم نے ذکر کیا تھا؟ کچھ بیان کیا تھا نا اس حوالے سے کہ یہ 50,000 سال سے کیا مراد ہے؟ 50,000 سال مراد ہے، 50,000 سال، بٹ ناٹ فار ایوری ون. یہ وہ بدبخت ہیں جن کا حساب کتاب سخت ہوگا، اور قیامت کے حساب کی سختی ایسی ہے کہ جب وہ شروع ہوگا تو ایسا لگے گا جیسے 50,000 سال، اور بعض لوگوں کے لیے 50,000 سال کا حساب کتاب ہو بھی جائے. اب اس 50,000 سال سے جو چیزیں بچا سکتی ہیں وہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا کہ جن کے لیے یہ 50,000 سال 2 رکعت نماز کے برابر. بس حضرت عیسیٰ کی ہمراہی کا معنی کیا ہے؟ جتنی تیزی سے حضرت عیسیٰ کے لیے یہ دن گزرے گا، گویا آپ کے لیے بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ یہ دن گزرے گا. یہ خواص ہے جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کچھ خواص ایسے ہیں جو کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، البتہ ان میں اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ حدیث جو ہے وہ ایک حدیث دوسری حدیث کو بیان کر رہی ہوتی ہے. اب یہی مسئلہ فرض کیجئے کہ میں قاری سورہ صف کیسے بنوں، کیسے میرا شمار قاری میں ہو، اس کو گویا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی سورہ صف کی قراءت کو اپنا معمول بنا لیا، نماز ہائے واجب یا نماز ہائے مستحب میں، یعنی دن میں کسی ایک نماز واجب یا کسی ایک نماز مستحب میں بھی اگر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو گویا آپ قاری سورہ صف ہو گئے. اب اگر ہو گئے تو کیا کہا؟ فرمایا کہ مرتبہ یہ ہے سورہ صف کو واجب یا مستحب نماز میں پڑھنے والے کے لیے کہ پروردگار قیامت کے دن اس شخص کو فرشتوں اور پیغمبروں کی جو صف ہے، ان کی جو لائن ہے، اس لائن میں قرار دے. اب لائنوں کا آپ کا پتہ نہیں کتنا تجربہ ہے، یعنی ہمیں ایران میں بہت تجربہ ہوئے لائنوں کا، لائنوں کا کچھ تجربے پار ہو جاتے ہیں نا کہیں نہ کہیں. آدمی کیا تلاش کرتا ہے کہ سب سے فاسٹسٹ جو ٹریک ہے نا وہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ بعض اوقات آدمی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، آپ کبھی کبھار کسی ملک کی امیگریشن میں جا رہے ہوں اور آپ دیکھیں کہ ادھر تو مطلب میرا ایک دو کنٹریز میں جانے کا اتفاق ہوا، اور ان میں جو ورک ویزا پر آ رہے تھے ان کا صف جو، ان کی جو لائن تھی، واقعی وہ دیکھ کے مجھے واقعی قیامت یاد آ گئی، اور میں یقین کریں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا. میں نے کہا پروردگار اگر قیامت کے دن یہ جو ورک ویزا کی جو ورک پرمٹ کی لائن میں جو لوگ کھڑے ہیں، اس طرح کی بھی اگر صف میں کھڑا ہونا ہو گیا تو بہت سخت ہے. یعنی ریئلی آئی ایم ٹیلنگ یو، جو مجھے دوستوں نے بتایا جو ورک پرمٹ پہ وہاں گئے ہیں، سم ٹائمس امیگریشن لائنس میں ان کو 8-8 گھنٹے لگے. اب آپ بتائیں، بس اللہ میں صرف کہوں کہ ایک جگہ آپ ایسی کسی لائن میں کھڑے ہو جہاں پہ 8 گھنٹے لگ رہے ہو، اور ایک جگہ آپ ایسا ٹریک دیکھیں کہ لوگ 8 سیکنڈز میں گزر رہے ہو. صرف گھنٹے اور سیکنڈ کا یہ ڈفرینس اگر آپ اس کو اپنے لیے محسوس کریں گے تب آپ کو پتہ لگے کہ قیامت میں صف کا کیا معنی ہے. لہذا قیامت کے جو فاسٹسٹ ٹریک ہے وہ کون سا ٹریک ہے؟ یقیناً پیغمبروں کا ٹریک. اف یو وانٹ ٹو بی ان دا فاسٹسٹ ٹریک، زحمت جو آپ کو اس دنیا میں کرنی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس سورہ صف کو آپ اپنی مستحب اور واجب نمازوں کا حصہ بنائیں پورے دن میں. انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو حفظ کریں، حفظ کر کے اپنے کو. جب آپ حفظ کر لیں گے تو 2 منٹ کا بھی کام نہیں ہے. فجر کی نماز میں، فجر کی نوافل میں، کسی بھی نوافل میں ہر روز پڑھنا شروع کر دیں گے تو یاد بھی ہو جائے گی. پڑھنا شروع کریں گے، قاریان سورہ صف میں شمار ہوگا، سورہ صف میں جو شمار ہوگا تو انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو یہ ساری کی ساری توفیقات ہمارے شامل حال ہوں گے. ایک آخری بس گفتگو، میں گفتگو کو تمام کروں انشاءاللہ. کل جو ہم انٹر ہوں گے، پہلی آیت، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پہلی آیت کو ہو سکے تو ذرا دیکھ کے آئیے گا، تھوڑا سا غور کیجئے گا. جو پوائنٹ ٹو بی پونڈر آن، تھوڑا سا سوچنے کا، غور کرنے کا جو نقطہ ہے وہ آیت ہے. آیت میں کیا ہے؟ سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ترجمہ اس کا یہ کہ زمین اور آسمانوں میں، وما فی الارض، ما فی السما ہر چیز جو آسمانوں میں، ما فی الارض جو زمینوں میں، سبح للہ اللہ کی تسبیح کرتے. دو جو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ تسبیح سے کیا مراد ہے، یعنی تسبیح یعنی کیا، اور یہ جو کہا گیا کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس پہ تھوڑا سا سوچے گا انشاءاللہ، اس پہ غور کریں گے انشاءاللہ. خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کے جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، قرآن کو پڑھنے، قرآن پر غور و فکر کرنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ بحق حاضل قرآن، صاحب حاضل قرآن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق حاضل قرآن ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اور بالخصوص اس ماہ مبارک رمضان میں اس وقت جو یمن میں ہمارے مومنین مشکلات میں ہیں، شام میں ہیں، فلسطین کے برما کے جو مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، بار الہ اور دیگر تمام مقامات پر جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کو اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے سے ان مشکلات سے باہر نکال. باقی تمام جگہوں پر جہاں شیعان حیدر قرار ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اور بار الہ بحق حاضر قرآن خصوصاً رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اور جتنی بھی تکفیری اور استکباری قوتیں ہیں بار الہ ان کو نیست و نابود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.